الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله، إني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الف لام را، کتاب احکمت آیاته. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں جانچ لی گئی ہے، دیکھ لی گئی ہے. ثم فصلت، اور پھر حکمت والے خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کھول کھول کر بیان کی گئی ہے. فصلت تفصیل کے ساتھ، حکیم اور خبیر رب کی طرف سے. اللہ تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو مگر ایک ہی اللہ کی. ننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں ہی تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں. وان استغفروا ربکم، تم استغفار کرو تمہارے رب کا، پھر اسی کی طرف تم رجوع بھی کرو. نمتعکم متاعا حسنا، وہ تم کو ایک معین مدت تک، یعنی موت تک، اچھی طرح دنیا کے مزے اٹھانے دے گا. اور جس نے زیادہ عبادت کی اس کو زیادہ اجر ملے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے اللہ کے حکم سے، تو میں تم کو بڑے دین کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے سورۃ یونس کو ختم کیا. اب آج سے سورۃ ہود کا، ہود کی تفسیر شروع کر رہے ہیں. 11 پارے انشاءاللہ، 11ویں پارے کے آخری صفحے سے سورہ ہود شروع ہوتی ہے، اور یہاں اس مسجد میں تفسیر کے بھی 11 سال ہو گئے ہیں. تو 11 سال میں 11 سپارے پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ. دعا کر اللہ پاک پورے قرآن کریم کی تفسیر کہنے کی، سننے کی، ہم سب کو عمل کی توفیق.
آمین.
اللہ قبول بھی.
آمین.
بہت ہی کام کی باتیں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں اپنے قرآن کریم میں. یہی ہمارے لیے کامیابی اور ہدایت کا ذریعہ ہے. سورۃ ہود، اس سورت میں اللہ پاک جو ہے 110 رکوع کو بیان کریں گے، 123 آیات کو بیان کر رہے ہیں. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 11 پر ہے شروع پارے سے لے کر. ویسے تو اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ پوری سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، پوری سورت، سوائے ابن عباس اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ دو تین آیتیں اس سورت کی ایسی ہے جو مکہ میں نازل نہیں ہوئی، مکہ کے علاوہ اور جگہ میں جیسے مدینہ منورہ یا کہیں اور جگہ نازل ہوئی. لیکن نزول کے اعتبار سے یہ سورت پہلے ہے، اور جو سورت ہم نے پوری کی سورہ یونس وہ بعد کی ہے، لیکن مضمون کے حساب سے اس کو پہلے بیان کیا، ٹاپک کے حساب سے، اور اس کے بعد اس سورت کو بیان کیا. کیسے؟ اگلی سورت یونس اگرچہ بعد میں نازل ہوئی، یہ سورت پہلے نازل ہوئی، لیکن چونکہ مضمون ایسا ہے، اس کی ٹاپک ایسی ہے کہ سورت یونس کو اس لیے پہلے لائے کہ اس میں جو بات بیان کی، یعنی اللہ پاک نے جنرلی عذاب کا ذکر فرمایا، جنرلی، اور جنرلی جہنم کا ذکر فرمایا، کیسا کیسا عذاب دنیا میں، قبر میں، آخرت میں ہوتا ہے اس کا ذکر، اور جنرلی جنت کا، اور جو اتباع کرتے ہیں اپنے نبیوں کی اور اللہ کی، ان کو کیسا ثواب ملتا ہے، کیسا بدلہ ملتا ہے، اس کو جنرلی بیان کیا تھا. اس کے بعد اس سورت میں اب تفصیل کے ساتھ 7 سٹوریز کو ذکر کریں گے، 7 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے واقعات کو، کہ جنہوں نے اپنے نبی کو مانا اللہ نے ان کو کیا بدلہ دیا، اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو کیا عذاب دیا، اس کو اللہ پاک نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس اعتبار سے تفصیل کے حساب سے اس سورت کو بعد میں بیان کیا، ورنہ نزول کے اعتبار سے تو یہ سورت پہلے ہونی چاہیے اور سورہ یونس ترتیب میں بعد میں ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ میں اس سورت میں وہ باتیں بیان فرمائی ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو جو عذاب دیا گیا، اور ان نبی کے ماننے والے کو جو اچھا معاملہ کیا گیا ان کے ساتھ دنیا میں اور آخرت کا ذکر ہے، اس کو ذکر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کافروں کو سنایا جا رہا ہے کہ تم اگر میرے نبی کو مانو گے تو جس طرح پچھلے انبیاء کو ان کی کچھ امت نے کچھ مانا ہے، تو ان کو ہم نے دنیا میں بھی سرخروئی، کامیابی، اور قیامت میں بھی دی، اسی طرح جنہوں نے نہیں مانا ہے ان کو ہم نے عذاب دیا ہے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی عذاب ہوگا. یہ بات بیان کرنا مقصود ہے 7 انبیاء علیہ السلام کی سٹوری کو بیان کرنے کے بعد اللہ اپنے نبی کے زمانے کے قوم کو، اور قرآن صرف انہی کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہے، تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان کافر دونوں ہوں گے سب کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ سارے انسانوں تم سن لو کہ جو نبی کو مانے گا، قرآن کو مانے گا، وہ کامیاب ہے، جو نہیں مانے گا وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے. دوسری بات یہ بھی ہے، سورت یونس میں عقلی دلائل کو بیان کیا، جو عقل سے بیان کیے جاتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، لیکن اس سورت میں نقل کیا گیا. کیا مطلب؟ اللہ نے نقل کر کے بتایا کہ سورہ ہود میں فلاں نبی کی قوم کو کیا ہوا، فلاں نبی کی قوم کو کیا ہوا، فلاں نبی کی قوم کو کیا ہوا، ان قوم کو دیکھ کر، ان کی سٹوری کو پڑھ کر تم عبرت کو حاصل کرو، یہ نقل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ساتھ ساتھ میں سورت ہود ایک ایسی سورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. امام ابو داؤد نے اپنے مراسل جو ہے اخیر میں ابو داؤد شریف کے اخیر میں اس میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. امام بیہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور دارمی نے بھی اپنی مسند صحیح میں صحیح روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ہود کو جمعہ کے دن پڑھا کرو. سورۃ ہود کو جمعہ کے دن پڑھا کرو. لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھا کرو. دو سورت ایسی ہے جس کو پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم دیا. لوگ سورہ کہف کا تو جانتے ہیں, سورہ ہود کا نہیں جانتے. یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے, بالکل اوتھینٹک حدیث ہے. سورہ کہف کے بارے میں اس لیے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورت کہف کو پڑھ لے, اور پڑھنا چاہیے, جو جمعہ کے دن سورت کہف کو پڑھ لے, جمعہ کی رات کو, جمعہ کی صبح کو, جمعہ سے پہلے, جمعہ کے بعد, عصر سے پہلے تک میں پڑھ لے, مغرب سے پہلے پہلے تک پڑھ لے. اس لیے کہ مغرب جمعہ کے دن یہ 70 ڈے کا دن, رات شروع ہو جاتی ہے. اسلامی کے لیے رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے. تو جمعہ میں فجر کے بعد بیٹھ کر سورت کہف پڑھ لیں, جمعہ کو جلدی آ جائیں, سورت کہف پڑھ لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے دل میں ایک خاص اسپیشل لائٹ, نور اس کو عطا کریں گے. اس کے دل میں نور اللہ پیدا کریں گے. اس نور سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس جمعہ کو تم نے سورت کہف پڑھی, اس جمعہ سے لے کر آخری جمعہ تک اس نور کی برکت سے کوئی تم کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے, کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا, دجل نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ, دجال جیسا دجل. اور اگر موقع نہ بھی ہو تو بھی سورۃ کہف کا پہلا رکوع اور آخری رکوع ضرور پڑھ لیا کر. ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں جو اس کو پڑھتا ہے اللہ دجال کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو جو دجال تو اتنا بڑا دجل کرتا ہے, تو دنیا کے جو جھوٹے لوگ ہیں, جادوگر ہے, دشمن وغیرہ ہیں, اس سے تو بدرجے اولا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اس لیے سورت کہف کو پڑھنا چاہیے. سورت ہود کا ذکر محدثین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ سورہ ہود میں وہ سٹوریز ہے, بہت اچھی اچھی سٹوریز سورہ ہود میں ہے. فرمایا آدمی جمعہ کا دن اس کا چھٹی کا دن ہوتا ہے اسلامکلی, یہاں نہیں کرتے ہیں, ورنہ تو ہر مسلمان چھٹی ہی کرتے ہیں جمعہ. جمعہ کے دن خالی دن ہوتا ہے. آدمی اس سورت کو پڑھتا جائے, اس کو سوچتا جائے کہ اللہ پاک نے سورت میں کیسے کیسے عذاب, کیسے واقعات, کیسی بات بیان فرمائی ہے. اسی لیے حضرت عمر نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں عمر ہو گئی نا 63 ایئرس, تو کتنے بال سفید تھے؟ ترمذی شریف کی روایت شمائل ترمذی میں لکھا ہے 20 سے زیادہ نہیں تھے, ایک روایت میں 18 تھے, ایک روایت میں 17 تھے. گویا 14 سے لے کر 18 تک کی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 18 تک بال سفید تھے کہ صحابہ اس کو گن سکتے تھے اتنی عمر میں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام حضرت عمر وغیرہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے بال سفید, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورہ ہود ومثلہ, سورہ ہود اور اس کے مانند جتنے سورتیں ہیں, سورہ مرسلات والمرسلات عرفا, سورہ عم یتساءلون اور اذا الشمس کورت, مفسرین چار سورتوں کا ذکر کرتے ہیں, سورہ ہود اور آخری سورت 29 پارے کی, والمرسلات اور 30 پارے کی پہلی سورت عام تسالون, اور اس کی پانچویں سورت غالباً 30 پارے کی اذ الشمس سورہ کوبرت. فرمایا ان سورتوں کو پڑھتے پڑھتے ہی گویا ان سورتوں کے اندر جو مضمون ہے اس ٹاپک نے, اس مضمون نے میرے بال بھی سفید کر دیے. اس لیے جمعہ کے دین میں اس سورت کو پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو متعدد صحابہ کرام نقل فرماتے ہیں, حدیث کی دوسری کتاب میں بھی ہے, علامہ شوقانی نے طبرانی میں بہت ساری کتاب میں اس بات کو نقل فرمایا ہے. صحیح حدیث ہے کہ جمعہ کے دن سورہ ہود کو بھی پڑھ لینا چاہیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے. آگے بیان فرماتے ہیں اس سورت میں چار دعوے بیان کیے جائیں گے. اللہ پاک چار دعوے کو بیان کرتا ہے, 4 things in the whole surah, موقع موقع پر اس کو بیان کیا جائے گا. سب سے پہلی بات جو یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ ہے اللہ تعبد الا اللہ, عبادت کرنا ہے تو صرف ایک خدا اور اسی کو. لیکن اس سے پہلے سورہ یونس کی آخری آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمایا, واتبع ما یوحا الیک, اتباع کیجئے اس وحی کی جو تمہاری طرف اتاری جاتی ہے یعنی قرآن کی, واصبر اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم فیصلہ آ جائے. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ سورہ یونس کی آخری آیت 109 ہے. اب سوال ہوتا ہے میں اور آپ قرآن کو مانتے ہیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے اتباع کریں گے, اس لیے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. لیکن جو لوگ قرآن ہی کو نہیں مانتے, وہی کو نہیں مانتے, اس کو کیسے سمجھائیں گے, اس کو کیسے کہیں گے, وہ تو وہی کو مانتے نہیں. وہ یوں کہتے ہیں کہ وہی جو آتی ہے یہ کیا معلوم اللہ کی طرف سے آتی ہے یا اور کسی طرف سے. جیسے آج کل بہت ساری جگہ پر یہ بات عام ہو گئی ہے کہ نبی علیہ السلام پر وہی آتی تھی آسمان سے بھی اور شیطان کی طرف سے بھی, نعوذ باللہ. جیسے میں نے پہلے بھی سنایا تھا بی بی سی کا واقعہ, آپ کو کہا تھا کہ مانچسٹر میں بی بی سی پر سیرت کا پروگرام تھا, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام تھا, تو اس پر انہوں نے سیرت کو رکھا ہوا تھا, وہاں پر سورت روم کو بیان کیا جا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر ہے پورا. تو اس میں جو ذکر ہے جہاں سورہ روم کی آخری آیت پر سجدہ آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سجدے کی آیت پڑھی آپ سجدے میں گئے تو اس مجمع میں کافر بھی تھے اور مسلمان بھی تھے, پورا مجمع تھا, وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے. ایسا رعب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ روم کی آخری آیت پڑھی سجدے کی, سب سجدے میں چلے گئے, کافر بھی چلے گئے سوائے ایک آدمی کے. وہ سجدے میں نہیں گیا اس نے کیا کیا, مٹی کو لیا اور ایسی پیشانی پر لگا دی, میں اپنے الٹا نہیں ہوں گا بلکہ مٹی کو لگا دیا پیشانی پر. ایسا ایک آدمی کے سارے کافر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس مجمع میں جن جن کافروں نے سجدہ کیا تھا اللہ پاک نے آہستہ آہستہ سب کو ایمان دے دیا ہے,
सब मोमिन बन गए सिवाय उस काफिर के। नाम जहन में नहीं आ रहा है, कालिबन इब्ने काब ऐसा कुछ नाम है, मक्का का सरदार था उसके बारे में। तो अजीब हालत हुई, उसने ईमान कबूल नहीं किया, अल्लाह पाक ने उसको ईमान नहीं दिया, रह गया। उस सूरत में जब सब काफिरों ने सजदा किया तो बहुत देर के बाद इनकी झपकी, हमने भी सजदा किया, एकदम रौब में सजदा तो कर दिया, अब लोगों का जवाब क्या देंगे, तुमने क्यों सजदा किया, तुम तो मानते नहीं नबी को, तुम तो कुरान को मानते नहीं, तुमने कैसे सजदा किया। उन्होंने एक स्टोरी बनाई, वो स्टोरी जलालैन में लिखी है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे देवी देवता की तारीफ की, हमारे देव और देवता की तारीफ की, इसलिए हमने भी सजदा किया। एक स्टोरी बना दी। वहां पर साहिब जलालैन ने मजमून नकल किया है जलालैन शरीफ में। हम सबक में अपने बच्चों को समझाते हैं, देखो हर बात नहीं कबूल करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जलालैन ने तो कबूल ही कर लो, लेकिन समझो पहले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तो शिर्क से मना फरमा रहे हैं कुरान और हदीस में, और दूसरी तरफ उन्हीं देव देवता की तारीफ भी करें, ऐसा हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा कि शैतान ने दिल में डाला, किसके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उस वक्त देव देवता की तारीफ हुई, इस बात को लिया बीबीसी वाले ने और यूं बयान किया, देखो शैतान भी वही करता है, देवी देवता के बारे में और नबी सजदा करता है, उनको देखा देखी काफिरों में सजदा किया। अब जो बेचारे अनपढ़ लोग होंगे वो तो कहेंगे देख कुरान में तो अल्लाह का भी हुक्म है और शैतान का भी, वो तो जानती नहीं है, वो तो बीबीसी कह रहा है ना, न्यूज है ना, और उस पर सीरत, हाँ देखो काफी एक सीरत बयान कर रहा है नबी की, कितना मानता है ये, लेकिन पता नहीं अंदर में कैसा जहर है कि जिससे अल्लाह के नबी से लोगों को दूर करना है, कुरान से दूर करना है। अब जब ये कह दिया जाए कि इसमें शैतान भी वही करता था और अल्लाह की भी वही आती थी, तो जाहिल तो यही समझेगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुरान से आदमी दूर हो जाएगा, कभी उसका ईमान भी खतरे में होता है। याद रखो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि शैतान ने कभी भी वही नहीं की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर वक्त फरिश्तों के साथ 70,000 फरिश्ते जिसका जिक्र कुरान में है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दिल कुव्वतिल मतीन, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बड़ा ताकत वाला फरिश्ता है, उसके साथ फरिश्ते शैतान कैसे आ सकता है, शैतान कैसे आ सकता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का अंदाजा तो नहीं लगा सकते हैं। कोई आदमी अजीब एक पर खोल दे तो मशरिक से लेकर मगरिब तक का एक पर हो जाता है, शिमाल से जुनूब तक दुनिया भर जाती है, ये जमीन पर खड़ा रहे तो सर उसका आसमान को टच हो, ऐसा फरिश्ता है ये, उसकी रफ्तारी इतनी तेज है जी कि ये बारिश का कतरा बादल से गिरता है जमीन पर गिरने का एक बालिश्त बाकी है, इतना ऐसा यहां तक कतरा पहुंच गया है, अब इतना ही बाकी है जमीन को टच होने का, और अल्लाह जिब्राइल को हुक्म दे जाओ जमीन पर, तो इतना फास आता है कि अभी ये कतरा जमीन पर न पहुंचे उससे पहले तो जिब्राइल जमीन पर आ जाता है। ताकत है जिब्राइल की, जिब्राइल की ताकत जिसको दिल कुवा कहा अल्लाह का, उसके साथ फिर हजारों फरिश्ते आए, कैसे कुरान करीम की आयत में कोई शैतान शरीक हो सकता है, ना आसमान पर जा सकता है, इसलिए कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसी बातें अगरचे सही रिवायत से हो, मैं बात कह रहा हूं ऐसा तो है नहीं, लेकिन अगर सही रिवायत भी हो कि इस तरह देवी देवता की तारीफ की है, تو ہم اس وقت صحیح روایت کو ایک کونے میں رکھ دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی ذرہ برابر حرف نہ آنے پائے، میرا نبی پہلے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ حدیث صحیح ہو پھر بھی ایک طرف، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرہ برابر کوئی نقص نہ آنے پائے. اس لیے بہت یہ ایسی مجلس سے رکھی جاتی ہے تاکہ ہمیں علم ہو، کچھ ہمیں پتا ہو قرآن کیا ہے، اللہ کا نبی ایک ہو. اس مجلسوں سے تم کو خالی بٹھانا نہیں ہے، اپنے ایمان کو زندہ کرنا ہے، تازہ کرنا ہے، فریش کرنا ہے، تاکہ اس میں ایمان کا نور باقی رہے کہ فوراً ہماری آنکھ جھپکے یہ کیا ہو رہا ہے، ہم سمجھے. اس لیے فرمایا یہاں پر الف لام را، یہ بات اوپر آ گئی، کافر تو مانتا نہیں ہے وہی کو، وہ تو کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا کون لایا ہے نبی پر، ہو سکتا ہے پچھلوں کی سٹوری ہو، کسی نے ان کو بتا دی ہو نبی کو. اللہ نے اس بات کی وضاحت سورت کو ختم کر کے نئی سورت کے شروع میں فوراً کر دی، الف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را میں بار بار سمجھا چکا ہوں، سارے مفسرین فرماتے ہیں، پچھلے زمانے کے مفسرین اللہ اعلم بے مرادی ہی، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات کی بڑے فضائل ہے. قرآن کریم کے شروع میں جو الفاظ نقل کیے، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم سواد، کاف ہا عین سواد، ہا میم عین سین قاف یاسین طہ قاسیم میم حامیم قاف نون، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں سورتوں کے شروع میں، اگر کوئی آدمی اس کو پابندی سے پڑھا کرے، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے اور آخرت میں. اس کے میننگ کو کوئی نشان، پچھلے مفسرین نے یوں ہی کہہ دیا اللہ اعلم بے مرادی، اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے اور اس کا رسول ہم نہیں جانتے، ہمیں پتا نہیں ہے، یہ راز ہے اللہ رسول کے درمیان میں. عبداللہ ابن امام قشیری فرماتے، امام قشیری کون ہے، امام شابی سوری امام شابی فرماتے ہیں، جو استاد ہوتے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جنہوں نے 500 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے، بغداد میں رہنے والے امام شابی تابعین ہیں، تابعین میں سے. فرماتے ہیں بہت عجیب بات، یہ جتنے بھی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، سر اللہ، یہ اللہ کا راز ہے، اللہ کا سیکرٹس ہے، کوئی نہیں جانتا اس کو. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو تمہیں پتا ہے بتا دو، جو نہیں پتا ہے if you do not know وکلو العالم، جو جانتا ہے اس کی طرف سپرد کر دو، ہینڈ اوور کر دو، میں نہیں جانتا، اللہ جانتا. لیکن جیسا جیسا زمانہ پرانا ہوتا گیا، لوگ قرآن کریم پر اب سوال کرتے گئے، ایسے ایسے فرقے آتے گئے، تو بعد کے مفسرین نے کچھ معنی بیان کیے ہیں، لیکن وہ بھی ضروری نہیں کہ یہی میننگ ہو، انہوں نے الفاظ کے لفظ حروف کے اعتبار سے بیان فرمایا. جیسے یہاں الف لام را ہے، بعض مفسرین نے کہا الف سے مراد انا میں، لام سے مراد اللہ، اور را سے مراد ارا، میں اللہ ہی سب کچھ دیکھ رہا ہوں. انا اللہ ارا، میں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد لفظ کتاب ہے، کتاب کا ترجمہ یوں کیجئے، یہ بادشاہ کی کتاب ہے. بس تم مسلمان ہو یا کافر، یہ قرآن کوئی نبی کا کلام نہیں ہے، کتاب بادشاہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. احکمت آیات، جس کی آیت ہے بالکل مضبوط ہے، اٹل ہے، کوئی شک نہیں، شبہ نہیں. محکم کا کیا معنی پتا ہے؟ شاید تم نہیں جانتے. محکم کہہ کر اللہ نے کہا, عجیب لفظ ہے یہ, فرمایا پہلی جو کتابیں آتی گئی مثال کے طور پر صحیفے آئے, صحیفوں کے بعد زبور آئی, 100 صحیفے اللہ نے اتارے ہیں اور 4 کتابیں, 100 صحف ابراہیم و موسیٰ ہے نا, 100 صحیفے اللہ نے نازل کے, بکلیٹ جس کو کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے احکام, رسالہ, پھر بڑی کتاب زبور آئی, پھر بڑی کتاب تورات آئی, پھر بڑی کتاب انجیل بائبل آئی, پھر سب سے بڑی کتاب قرآن کریم آیا. 104 100 صحیفے اور 4 کتابیں. اگر کوئی تمہیں پوچھے کہ بھائی اللہ کی طرف سے کتنی کتابیں نازل ہوئی, تو آپ کہیں گے 100 صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں. صحیفے آتے گئے, ایک آیا, اس کے جب دوسرا آیا تو پہلا ختم, پھر تیسرا آیا تو دوسرا ختم, پھر چوتھا آیا تو تیسرا ختم, اس کا حکم ختم, نیا حکم, پھر نیا حکم, پھر نیا حکم. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ 2 بات سمجھانا چاہتا ہوں. اب صحیفوں کے بعد زبور آیا, صحیفوں کا حکم ختم, زبور کے بعد تورات آئی, تورات زبور منسوخ ہو گئی, ختم ہو گئی, اس کا حکم ختم, پھر اس کے بعد انجیل آئی بائبل, تو تورات ختم, کوئی حکم نہیں, ہم مسلمانوں کے لیے عمل کرنے کی ضرورت نہیں. پھر انجیل کے بعد قرآن کریم آیا. اب قرآن کریم کے لیے اللہ پاک نے لفظ نسخ نہیں بیان کیا, احکیمت بیان کیا, محکم. کیا مطلب؟ پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہے, احکیمت آیا تو ہو, یہ کتاب ان ایسی بادشاہ کی یہ کتاب ہے کہ یہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی منسوخ ہونے والی نہیں ہے, یہی ایک کتاب رہے گی, اب کوئی نئی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ کہنا چاہتے ہو کہ مطلب اتنے لفظ میں بہت بڑی بات اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ اس کی آیتیں محکم ہیں, اٹل ہیں, اب ختم ہونے والی نہیں. ثم فصلت, ارے بھائی اردو میں تو کہتے ہیں وہ آیا اور وہ چلا گیا, پھر یہ آیا وہ چلا گیا, پھر یہ آیا, ثم کے معنی پھر, پھر پہلے کا رد دوسرا, دوسرے کا رد تیسرا, اس کو کہتے ہیں ثم, پھر آیا, پھر وہ آیا, پھر وہ آیا, پھر وہ آیا. یہاں پر بھی ثم ہے, تو کیا مطلب اس کا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آیتیں محکم ہیں, پھر آگے اللہ کہہ رہے ثم, پھر, تو کیا وہ دوسرا حکم ہے؟ ارے میرا سوال سمجھ میں آیا ہے؟ اردو اور عربی میں فرق ہے. اردو میں پھر کہتے ہیں ایک بات کو رد کرنے کے لیے کہ یہ ختم اب یہ ہے. ثم عربی میں پہلی بات کی تاکید بیان کی جا رہی ہے, یعنی یہ ایسی قرآن کی آیتیں ہیں جو بالکل اٹل, مضبوط, محکم, ختم نہیں ہوگی. کیسی تاکید بیان کی؟ کہ فصلت, اس کی تفصیل بیان کی اللہ پاک نے. کس نے؟ حکیم نے, خبیر نے, جس کا نام حکیم ہے حکمت والا, اور جس کا نام ہے خبیر ہے خبر رکھنے والا, اس کو سب پتا ہے. اس نے پہلے سچ کیا اللہ پاک نے, پھر نازل کیا. یہ مطلب ہے ثم کا. قرآن کریم اللہ پاک نے اتارا, کبھی بات اجمال ہے, شارٹ کٹ ایک جگہ میں, اسی قرآن میں دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے. آپ میری بات سمجھا رہی ہے؟ محکم ہے اور اس کی کیا ہے؟ تفصیل ہے. کبھی قرآن میں ایک حکم, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز کو پڑھو, زکات کو دو, لیکن کبھی کبھی ہمیں پتا نہیں ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے لیکن کیسے پڑھنی ہے, بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے, کھڑے کھڑے پڑھنی ہے, یہودی پڑھتے ایسا پڑھنی ہے, وہ تو رکو نہیں کرتے, کرسچن پڑھتے ایسی کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, بہت سی قوم کرتی نہیں نماز, تو ہمیں کیسی پڑھنی ہے؟ تو فرمایا کبھی قرآن قریب میں ایک شارٹ کٹ ہے, کبھی اس کی تفصیل قرآن میں ہے, کبھی قرآن میں نہیں ہوتی ہے, قرآن میں صرف شارٹ کٹ ہے. اس کی تفصیل اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی حدیث میں مل جائے گی, اس نبی نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے شروع سے لے کر اخیر تک. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, میرے نبی بیان کیجئے لوگوں کے سامنے اس قرآن کو جو تم پر نازل کیا ہے. معلوم ہوتا ہے ہمیں تفسیر نبی کی حدیث سے سمجھ میں آئے گی, اپنی طرف سے نہیں من مانی. ہمیں حدیث میں دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے. اگر مان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں قرآن کے اس لفظ کی تفسیر نہیں ملی تو ہم کہاں جائیں گے؟ فرمایا ہم جائیں گے صحابہ کرام کے پاس, صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے. کیوں؟ ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو دیکھیں گے, پھر حضرت عمر کو دیکھیں گے, حضرت عثمان کو دیکھیں گے, حضرت علی کو دیکھیں گے کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن تراویح پڑھائی لیکن پوری رمضان کو نہیں, تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ جاری کیا جو حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عمر نے فرمایا 20 رکعت پڑھی جائے. صحابہ کرام کا مجمع پیچھے پڑ رہا ہے تو صحابہ کرام, یہ اذان جمعہ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت عثمان کے زمانے تک ایک ہی اذان تھی جمعہ کی, ایک ہی اذان جو پہلی ہوتی تھی جی. لیکن حضرت عثمان غنی نے دیکھا اسلام بہت پھیل گیا ہے, اب لوگوں کا آواز کم جاتی ہے تو 2 اذان ہوگی, ایک لوگوں کو بلانے کے لیے, دوسری جمعہ کا خطبہ شروع کرنے کے لیے, ورنہ پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی خطبہ شروع ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو پہلی اذان دی جاتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے. اب جو ذکر ہے نا قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے, فسعوا الی ذکر اللہ, جمعہ کی نماز کے لیے آؤ, کوشش کرو جلدی جلدی. وہ کون سی ہے؟ دوسری اذان ہے, جمعہ کا خطبہ شروع ہو اذان ہو اس سے پہلے مسجد میں ہونا چاہیے, اذان کے بعد نہ ہو. اب سب کچھ بند کر کے مسجد میں آ جاؤ, یہ مطلب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حضرت عثمان, تو ہمیں قرآن میں نہ ملا, شارٹ کٹ ہے, اجمال ہے, تو حدیث میں جائیں گے, حدیث میں نہیں تو پھر صحابہ کرام کے پاس جائیں گے, صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ملا. اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, تم اس بات کو سیکھو ان لوگوں سے جنہوں نے قرآن اور حدیث سے ڈرائیو مسئلے کو نکالا ہے, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, مجتہدین بڑے بڑے گزرے ہیں, ان کی زندگی میں دیکھو یہ کیا کہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ثم فصلت, تفسیر تمہیں کہیں مل جائے گی. اسلام نے سب کچھ بیان کر دیا ہے, حتی الامکان نبی علیہ السلام نے کوئی چیز باقی نہیں رکھی جو بیان نہ کی گئی, شروع سے لے کر اخیر تک انسان کی پوری زندگی, دنیا کا ہر کام دینی لائن سے بیان کر دیا گیا, دنیاوی اعتبار سے نہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو صحابہ کرام کو دیکھا, مدینہ میں تو کھجور کے درخت ہوتے تھے نا, پام ٹریز بہت تھے, تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, بہت سارے فیمیل پام ٹریز ہوتے جس کے اوپر یہ لگتا ہے کھجور, لیکن اس کے اندر میں ایک میل یا 2 میل پام ٹریز ہوتا ہے, اس پر کھجور نہیں آتی, اس پر کھوشے ہوتے ہیں, فلاورز جس کو بولتے ہیں, فلاورز ہوتے ہیں, پھول لگتے ہیں اس پر. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے, اس فلاور کو توڑتے تھے اور فیمیل کے اوپر ڈال دیتے تھے, تھوڑا درخت کے اوپر, گویا میل اور فیمیل کا ملاپ کرتے تھے. یہ طریقہ ہے کھجور زیادہ آنے کا, اللہ پاک نے اس میں بھی ایسا رکھا, فیمیل کے جو فلاورز ہیں نا اس کو رکھا جاتا ہے, میل کے فلاورز کو فیمیل درخت کے اوپر, تو کھجوریں زیادہ آتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو ایسا نہ کیا کرو, دینے والی ذات اللہ ہے, ایسا فلاور اس سال نہیں ڈالا صحابہ کرام نے, کھجور کم آئی, بالکل کم آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اللہ کے رسول اس سال تو کھجور آئی نہیں, دیکھو بہت کم, ہمارا گزران کیسے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو مجھے پتا نہیں، دنیا کے اعتبار سے تمہیں جو کرنا ہے کرو دنیاوی معاملات میں، لیکن دینی معاملات کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں بیان فرماتے. اب حل کیسے چلا تو اللہ نبی نے چلا ہے نہیں، کہ حدیث میں تلاش کر حل کیسے چلا رہے ہیں کھیت میں، تو ہم کہاں سے، ہم کو کہاں سے ملے گا؟ بات سمجھا رہی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ، چار وعدوں میں سے سب سے پہلے کافروں کو کہہ دیا بس یہ مانو کہ اللہ کا ایسا بادشاہ کا کلام ہے جس میں کوئی شک
نہیں،
کوئی منسوخ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہے. ایک تو یہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں خوشخبری دینے والا ہوں. ڈرانا کس کو ہے؟ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے ان کو ڈرانا ہے جہنم سے، اور جو اللہ رسول کو مانتا ہے ان کے لیے بشارت ہے جنت کی، اور بڑے بڑے وعدے ہیں ان کے ثواب کے. وان استغفروا ربکم، اللہ، اور کیا کہا؟ اور اس لیے کہ تم اپنے مالک سے، کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو. کیا کرنا ہے؟ استغفار. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، اب اس کو میننگ کا بھی پتہ نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو ایسے استغفار سے کیا ہوگا؟ استغفار کا معنی ہے اس طرح اللہ سے معافی مانگے کہ دل میں ندامت ہو اور میں کچھ معنی جانتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں جانتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، لیکن ایک عربی سینٹنس میں پڑ گیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، خیر اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن استغفار ایسا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہی الفاظ ہو، اپنی ندامت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ سے کیا کرے؟ استغفار. پھر اس کے بعد توبہ بھی کرے، یعنی پہلے اپنے گناہ جو ہے جس پر یہ مصر ہے، اصرار کرتا ہے، کسی کو ڈرگز کی عادت ہے، اب یہ توبہ کرتا رہے تو کچھ نہیں ہوگا، پہلے اس کو ڈرگز کو چھوڑنا پڑے گا پھر توبہ کرے. اے میری بات سننا رہی ہے؟ ایک آدمی کو زنا کی عادت ہے، پہلے اس کو زنا چھوڑنا پڑے گا، ثم توبوا الیہ، پھر کیا کرے؟ اللہ کی طرف توبہ کرے، تب توبہ اس کی قبول ہوگی. اب تو یہ لڑکی بھی دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا لا حول ولا قوت الا باللہ، واہ رے واہ، ایسی کوئی توبہ ہوتی ہے؟ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر، مذاق مذاق میں کہا کرتے تھے تم لوگ عجیب ہو، جب خوبصورت لڑکی کو دیکھ تو دیکھو اللہ کی قدرت تو دیکھو اس لڑکی میں، کیا کہتے ہیں، خوبصورت لڑکی کو دیکھتے جاتے ہیں، بولے جھانکتے ہیں تم، اور کیا کہتے ہیں، اللہ کی قدرت تو دیکھو. اللہ، ہمارا حضرت فرماتے قدرت تمہیں اسی کے اندر نظر نہیں، اسی کے اندر نظر آئی، آسمان میں قدرت نظر نہیں آتی، وہ کتنا خوبصورت ہے، یہ پہاڑ میں نظر نہیں آتی، یہ لڑکی میں نظر آئی ہے، یہ تیرا شیطان ہے تجھے کہلوا رہا ہے، کو دیکھتا جا. ایسی توبہ قبول ہونے والی
نہیں
ہے بھائی. توبہ کون سی؟ پہلے اپنے گناہ کو چھوڑو، پھر اللہ کے سامنے آؤ، پھر ہو جاوے تو پھر معافی مانگو، یہ مطلب ہے. ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اس پر کیا ملے گا توبہ کرنے سے؟ جی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، ہے نا، واعفو عنا، اللہ میں معاف کر، معاف کرے گا تو اللہ کیا کر دے گا؟ مغفر لنا، مغفرت بھی کر دے گا، اور اس کے بعد اللہ رحم بھی کرے گا. کیا مطلب اس کا؟ میں اپنے باپ کو ناراض کروں، میرا باپ مجھ سے ناراض ہے، اور میں جا کر اس کو کہوں مجھے 100 پاؤنڈ دے دو، تو دے گا وہ؟ نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ تو ناراض ہے. پہلے تو باپ کو راضی کرنا پڑے گا، اس کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی، وہ راضی ہوگا، وہ معاف کرے گا، تو ورحمنا، پھر وہ کیا کرے گا؟ رحم سے 100 پاؤنڈ دے دے گا. اللہ کہتے ہیں پہلے تو معافی تو مانگ،
تو میرا نافرمان ہے، تیرے گناہ کی وجہ سے میں نے روزی کا دروازہ بند کر دیا ہے، میں نے عفو عافیت کا دروازہ بند کر دیا ہے، تیرے گناہ کی وجہ سے نحوست تجھ پر تپکتی ہے، تیرے چہرے سے نور ختم ہو گیا ہے، پہلے تو توبہ کر، استغفار کر، مجھ سے معافی مانگ، مجھ کو راضی کر، پھر جا کر وارحمنا، میں تم پر اپنی رحمت کے دروازے جو بلاک کر دیے تھے میں کھول دوں گا. وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا، توبہ کریں گے تو اللہ آگے کہہ رہے ہیں يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تم کو بہترین سامان اللہ دیں گے ایک مدت تک. یہ دونوں اعتبار سے کیا کہہ رہے ہیں، يُمَتِّعْكُمْ کا معنی حیاتًا طیبًا. قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. جو بھی مرد عورتیں اچھے اچھے عمل کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، ہم ان کو حیات طیبہ دیں گے. کیا مطلب؟ دنیا میں بھی رضا والی زندگی، پیسفل لائف دیں گے، قبر میں بھی، آخرت میں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے عمل پر ہم اس سے بھی بہترین اجر ان کو دیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، کب تک؟ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي. کافر ہے اگر توبہ نہیں کرے گا تو پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو موت تک ملے گا، اس کے بعد نہیں ملے گا. ابھی میں ایک آیت دیکھ رہا تھا جب تفسیر شروع کرنے سے پہلے، سورت زخرف کی، میرے ذہن میں آئی کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ فرماتے ہیں ولولا ان یکون الناس امتا واحدا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون. آیت تو سنو کیا اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ خیال نہ ہوتا، اللہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا. اللہ کو خیال کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. ہمارے اعتبار سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک، کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ لوگ سب ایک طریقے پر یعنی کفر پر ہو جائیں گے اگر یہ خیال نہ ہوتا. کیا مطلب؟ بالرحمانی، رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے بن جائیں گے اگر یہ خیال مجھے نہ ہوتا. یہ سارے مسلمان بھی کافر بن جائے، یہ خیال نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، فرما رہے ہیں کہ میں کافروں کے گھر کے چھت جو ہے نا چاندی کی بناتا. کافروں کے مکان میں کیسا؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، فِضَّة کے معنی چاندی. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں بھی ان کی چاندی کی بنا دیتا جس پر یہ چڑھتے، چاندی کی اللہ خود اتار دیتا ان کے لیے. آگے وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے مکان کے دروازے بھی چاندی کے، اور ساتھ ساتھ میں وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، وہ جو بیر جس پر یہ سوتے ہیں کافی وہ بھی چاندی کے دے دیتا ہے. وَزُخْرُفًا، خالی چاندی کے نہیں، زخرف کے، زخرف کے، بلکہ زخرف کے معنی یہاں پر سونے کے، مفسرین لکھتے ہیں سونے کے، یعنی کافروں کے مکان میں سونے اور چاندی کے بنا دیتا. لیکن مجھے ڈر ہے مسلمانوں پر کہ وہ کافروں کا مکان دیکھ کر کہیں گے ہم بھی کافر بن جائیں. اللہ کتنا ایمان کی لاج رکھتا ہے ہمارے، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا تو میں ان کو دے دیتا، کافروں کو دیتا. کیوں؟ الدنیا سجن المؤمن جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے پریزن جیل ہے، کافر کے لیے جنت ہے. ہمارے لیے کہاں پر ہے جی؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب دنیا والوں کے لیے ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تقوی والوں کے، اللہ سے ڈرنے والے، عبادت کرنے والوں کے لیے ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصیبت سب سے زیادہ پریشانیاں کس پر آئی ہے بتاؤ؟ انبیاء علیہ السلام پر. اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف کب آئی؟ فرمایا عائشہ طائف کے میدان میں جو مجھے مارا گیا ہے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا ہے. کسی نبی کیسے ایسا پکڑتے تھے اور ادھر سے پتھر ادھر سے پتھر ادھر سے پتھر, پیروں میں پتھر, سر میں پتھر, بدن کی کوئی عضو خالی نہیں جس میں پتھروں سے نہیں مارا جاتا. جب پیر میں مارتے تھے ظاہری بات ہے کہ پیر زخمی ہو جاتا تو آپ بیٹھ جاتے تھے. پھر آتے دو جوان ایسا ادھر سے پکڑتے ادھر سے چلو چلاتے, پھر پتھر مارتے تھے, پھر بیٹھ جاتے آپ, پھر چلاتے تھے, کھڑا کرتے تھے, پھر پتھر مارتے تھے اور رویا کرتے تھے اللہ کے رسول سے. اتنا کہ پورا بدن ایسا کہ کوئی جگہ باقی نہیں جہاں سے خون کا قطرہ نہیں نکلا ہو. اتنا پھر اس کے بعد صحابہ کو, پھر تابعین کو, پھر علماء کو, پھر جو اللہ سے زیادہ قریب ہے. یہ مصیبتیں آتی ہے, اللہ ٹیسٹنگ کرتا ہے, امتحان لیتا ہے, مصیبت میں ڈالتا ہے. خود اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کیا تم کو ایسا ہی چھوڑ دوں گا, تمہارا حساب نہیں, تمہاری دنیا میں تمہارا امتحان نہیں لوں گا, مجھے دیکھنا ہے کہ تمہارا ایمان. دیکھا نہیں ہم جاتے ہیں لکڑ جو مٹکے بناتے ہیں نا, کمبھار جس کو کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں اس کے پاس ہم جاتے ہیں تو ایسا نوک کرتے ہیں کہ یہ پکا ہے یا کچا ہے, کھوکھلا ہے یا. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے دل کو ٹھوکتا ہوں, دیکھتا ہوں سچا ایمان ہے یا پھر کچا ایمان ہے. کیسے دنیا کی مصیبتیں دے کر اس پر ہائے ہائے نہیں کرنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. تاکہ اللہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار آتا تھا, فرمایا مجھے بخار آتا ہے, لیکن صحابہ سے فرمایا کہ میرا بخار تم میں سے ڈبل بخار ہے. تم کو ایک بخار آتا ہے, مجھے ڈبل بخار آتا ہے. تمہاری ایک مغفرت ہے, اللہ میری دو مغفرت کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سوال ہوتا ہے کہ ایک جگہ تو کہاں جا رہا ہے, ایک جگہ کہاں گیا کہ مومنین کے اوپر پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں, اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں, یمتعکم متان حسنا الی, ہم بہت دیں گے تمہیں, بہت دیں گے. تو ایک طرف تو مصیبت کا ذکر ہے اور ایک طرف خوب دینے کا ذکر ہے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے میرا؟ یہاں اس آیت میں تو کیا کہا, تم توبہ کرو, توبہ کرو گے تو ہم تمہیں بہت دیں گے, متان حسنا, بہترین سامان دیں گے, اچھی زندگی دیں گے. اور ایک طرف کہتے ہیں مومن کو مصیبت میں ٹیسٹ کریں گے. اس کا جواب دیا مفسرین, اللہ جزائے خیر دے ہمارے مفسرین کو, کوئی بات باقی نہیں رکھی, کوئی سوال ایسا باقی نہیں رکھا جو نہ سمجھایا. یمتعکم متان حسنا, فرمایا کافروں کو مقابلے میں مسلمانوں کو امتحان دیں گے, امتحان, لیکن یہ دنیا کا امتحان جو ہے نا یہ ٹیمپرریلی امتحان ہے, آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. بیماری آئی ختم ہو گئی, پریشانی آئی ختم ہو گئی, گھر جل گیا ختم ہو گیا, بچوں کی موت آ گئی ختم, چلو ٹیمپرری مصیبت آتی ہے. لیکن یہ ٹیمپرری مصیبت کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, تمہارا جو بھی ہے وہ ہم قیامت کے دن باقی رکھیں گے, اور کافروں کا ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں جانا پڑے گا. تمہاری مصیبت ٹیمپرری مصیبت ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی میں ٹیسٹ کروں گا, اور ٹیسٹ میں تم پاس ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا, ایوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا. جی اتنے 18 سال تک بیمار ہے کہ بدن کے ہر عضو کے اوپر کیڑے پڑے ہوئے ہیں, پس کے اندر میں ایسے بیمار, بیویاں چار تھی وہ بھی چلی گئی, سب ختم ہو گیا, دولت ختم, سب کچھ ختم, بیمار ہے پھر بھی اللہ اللہ کر رہے, ذکر کر رہے. کوئی کیڑا گر جاتا ہے اٹھا کے, تیرا کھانا تو اللہ پاک نے میرے بدن میں رکھا ہے, کہاں جا رہا ہے, کھا لے. لیکن اللہ سے کہا کرتے تھے اللہ میرے پورے بدن میں تو بیماری دے, تو راضی ہے, تیری قضا پر میں راضی ہوں, لیکن میری زبان کو باقی رکھنا تاکہ میں تیرا ذکر کیا کروں, میری زبان کو باقی رکھنا. یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا, صبر کرتے رہے 18 سال تک, 18 ایئرز تک. اللہ پاک نے فرمایا ان کی بیوی واپس آ گئی اور قرآن کریم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے آسمان سے بارش برسائی. کس کی بارش؟ پانی کی نہیں، سونے اور چاندی کے. ایوب لے کتنا چاہیے تیرے صبر پر. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ چیز ہے، اس لیے ہم پر جو مصیبت آتی ٹیمپری، ورنہ اللہ کیا کہتے ہیں مَتَعًا حَسَنًا، تمہیں ہم دیتے ہیں. کتنا اللہ دیتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم روتے رہتے ہیں، روتے ہیں بہت. رابعہ بصریہ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی، نوجوان آیا، آیا تو دیکھا ایک اس کی آیا، ہاں ماشاء اللہ پٹی لگی ہوئی ہے، بڑی پٹی ایسی لگی ہوئی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ سر میں درد ہے. کتنے سال کے بعد؟ 28 years کے بعد میرے سر میں درد ہوا. تو رابعہ تو رابعہ تھی، بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے نا. رابعہ نے کہا 28 سال تک تیرے سر میں درد نہیں ہوا، تو نے کبھی بھی شکر کی پٹی نہیں باندھی، اور ایک گھنٹے میں تجھے درد ہوا تو تُو نے اللہ کی شکایت کی پٹی باندھی. شکایت کرنے لگا، تو بڑوں کی بات ہوتی ہے. اللہ ہمیں صبر دے، مصیبت پر اللہ ہمیں صبر دے. یہ ٹیسٹنگ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. خیر یہ تو بات پھر بہت لمبی ہو جا رہی ہے. کہہ رہے وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر عبادت کرنے والے کو جتنی عبادت کرے گا عبادت کے مطابق میں ثواب دیتا رہوں گا. جتنی زیادہ کرو گے لے جا جتنی زیادہ، جو تھوڑی کرے گا تھوڑا ملے گا، اور کرے گا اور. وہ مسجد میں بیٹھا رہتا جب دیکھے جب بھائی یہ زیادہ کر رہا ہے، یہ زیادہ کر رہا ہے. کوئی تہجد میں بھی اٹھ جاتا ہے، یہ زیادہ کر رہا ہے. کوئی اشراق بھی پڑھتا ہے، زیادہ کر رہا ہے. کوئی چاش بھی پڑھتا ہے، یہ زیادہ کر رہا ہے. کوئی تسبیحات ہر وقت ہاتھ میں رکھتا ہے، زیادہ کرتا ہے. کوئی زکات دیتا ہے لیکن زکات کے اوپر صدقات بھی دیتا ہے، یہ زیادہ کرتا ہے. کوئی حج کرتا ہے، حج پر عمرے پر عمرہ، یہ زیادہ کرتا ہے. یہ زیادہ زیادہ اور زیادہ کرتے کرتے یہ اللہ کا ایسا محبوب ہو جاتا ہے کہ یہ سیدھا جنت پہ چلا جاتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم میری عبادتوں سے روگردانی کرو گے. آج کیا ٹائم ہے؟ شاید کوٹ پاس 9 اندر میٹھے نماز کو،
نماز کو
ٹھیک بھی ختم، تبھی تو نماز ہی پڑھ کے جاؤ، 15 منٹ تو باقی ہے. ویسے بھی غلام بھائی کب سے بول رہے ہیں کہ جلدی کرو. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم ڈرو گے، ڈرو گے نہیں تم اللہ سے بھاگو گے. کیسے بھاگتے ہیں؟ بیماری ہوتی ہے تو آتے ہیں مسجد میں، کینسر ہو گیا اللہ سے مانگتے ہیں رو رو کر. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اللہ قرآن میں ہماری شکایت کر رہا ہے. جب تم پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو لپک لپک کر مجھ سے مانگتے ہو اللہ شفا دے دے، اللہ کیس آ گیا دور کر دے، اللہ میرے بچے کا پریشانی دور کر دے، اور اس سے پہلے کبھی ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، بس نماز ختم ہوئی بھاگا، آیا ہی نہیں. اور آیا تو ابھی پریشانی پر آیا ہے، اللہ کے لیے نہیں آیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم بھاگ رہے ہو تو اللہ کو تمہاری ضرورت تھوڑی ہے، اللہ کا در تو کھلا ہوا ہے، کوئی بند تھوڑا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، نبی فرماتے ہیں میں تم کو ڈراتا ہوں بڑے دین کے عذاب سے. بڑا دین کون سا ہے؟ قیامت کا دین، عذاب یوم کبیر. فرماتے ہیں قیامت کے دن کے عذاب جو بہت سخت ہے، اس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہوگا بھائی. اللہ ہم جب مسلم شریف کی حدیث پڑھتے ہیں، یہ زمین ہے نا یہ کاپر کی ہوگی، قیامت میں زمین کیسی ہوگی؟ کاپر کی، ایسی نہیں. اب کبھی سعودی میں یا کہیں گرم ملک میں چلا جانا، دوپہر میں بغیر چپل کے چلنا زمین پر، مٹی پر نہیں چل سکتے آپ، اور اگر ٹائلز ہو تو اور مصیبت، چل ہی نہیں سکتے آپ، جل ہوتی ہے. یہاں تو کاپر ہے، کاپر جلتا جب سورج ہوتا ہے نا تو وہ میلٹ ہوتا ہے، میلٹ ہوتا ہے سورج کی گرمی میں. تو امام مسلم نقل فرماتے ہیں کہ سورج اتنا قریب ہوگا تمہارے سر کے اوپر، سر کے اوپر. ابھی تو کتنا ہے، چھوٹے آسمان پر ہے نا، ابھی تو سائنس کیا کہتے ہیں چھوٹے آسمان پر ہے. اتنی گرمی لگتی ہے اس وقت سر کے اوپر ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں تو فرمایا کہ اتنا پسینہ ہوگا کہ جیسا جیسا گناہ ہوگا تمہارا ایسا پسینہ ہوگا. اگر گناہ کم ہے تو تھوڑا. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول فرماتے کسی کا پسینہ اینکل تک ہوگا, وہ اتنا یہاں تک اتنا پسینہ ہوگا وہ اینکل تک ہے, کسی کا گھٹنے تک, یہ حدیث کے الفاظ نقل کر رہا ہوں, کسی کا کمر تک اور کسی کا سینے تک, اور کوئی پسینے میں ڈوب جائے گا اور بدن پر کوئی کپڑا ننگے ہی ننگے ہوں گے. مرد اور عورتیں ہر آدمی ننگے ہی ننگے, سب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر ایک ننگے ہی ننگے. تو حضرت عائشہ فرماتی مسلم شریف کی حدیث ہے, تب تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے, ایک دوسرے کو, ان کو وہاں بھی فکر ہوگی قیامت کی بھی کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اس حدیث میں؟ فرمایا وہ دین ہی ایسا خطرناک ہوگا کہ ہر ایک اپنے نفسا نفسی میں پریشانی میں ہوگا, کسی کو دیکھنے کی کیا بات ہوگی. کیسا؟ 1000 سال کے بعد, وہ بھی دنیا کے نہیں, دنیا کے نہیں, یہ ساری باتیں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں دنیا کے نہیں. قرآن کریم کہتا ہے 50 الف سنہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. کتنا بھائی؟ 1 دن 50,000 سال کے برابر. یہ عذاب کبیر, یوم کبیر ہے. ایسے 1000 سال کے بعد قبر سے لوگ نکل کر کے آدم علیہ السلام کو تلاش کریں گے, جہاں اتنا بڑا مجمع ہوگا اجتماع میں ایک آدمی ہمیں نہیں مل سکتا. یہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا مجمع ہے, اس میں جنات بھی ہے انسان بھی ہے. اور کتنے ہیں جنات؟ تمہیں پتا ہے اللہ نے جتنا انسان پیدا کیا اس سے 10 گنا جناتوں کو پیدا کیا ہے. 10 گنا اتنی بڑی مخلوق میں کیسے پہچان گئے حضرت آدم علیہ السلام؟ تلاش کرتے کرتے 1000 سال قیامت کے حساب سے لگے گا, دنیا کے حساب سے نہیں. ابھی تو ہم 50 سال کی ہوئے تو کمر تو جھک گئی, وہ تو 1000 سال قیامت کے ٹائمز 50. بات سن رہی ہے؟ وہ ملیں گے تو فوراً کہیں گے آئی کانٹ ڈو نتھنگ, میں تو کیسے سفارش کروں. جان آگے جاؤ, شیس علیہ السلام, زکریہ علیہ السلام, ہر نبی 1000 سال کے بعد, اخیر میں سالوں کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگے. اس لیے فرمایا دعا کرو کہاں دفن ہونے کی, بولو نا, مدینہ منورہ. کیوں؟ تاکہ اللہ کے رسول نکلے نا تو ہم انہیں کے ساتھ ہو جائیں گے, ان کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں مرنے کی تمنا ہو تو مدینے میں مرنے کی تمنا کرو. اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب کہ نکلتے ہی مرنا تو سبھی کو ہے, یہاں بھی دفن ہونا ہے. وہ میرے ساتھی کہتا ہے یار کہ مجھے چچا کے دادا کے دادا کا انتقال ہو گیا, دفن کرنے پاکستان جانا. میں نے کہا پاکستان ہے یا قبرستان ہے, وہاں تک جاتا ہے, یہاں دفن کر دے, یہاں سارے رشتے دار ہیں, کچھ قبرستان بھی جا سکتے ہیں, مرنا تو سبھی جگہ ہے, لیکن اگر دفن ہونا ہے تو کہاں پر؟
مدینہ.
جنت البقیع میں اللہ ہم سب کو موت نصیب اور وہاں دفن ہونا بھی نصیب.
آمین.
تو وہ دین قیامت کا پسینے میں سرابور ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم بھی تم جا رہے ہو تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, میں تم کو قیامت کے دین کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اس کے آنے جانا تو سبھی کو ہے, اس سے پہلے ہم اللہ کے بن جاؤ, بھاگو نہیں ہر عبادت میں اللہ کی طرف. اللہ مرجعکم, اللہ ہی کی طرف تم سب کا جانا ہے, کوئی باقی رہنے والا ہے؟ جانا تو سبھی کو ہے. فرمایا وہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی کہے گا میں تو بھاگ جاؤں گا قیامت میں, مجھے کہاں پکڑے گا اللہ پاک؟ اس کو اللہ پاک نے سورۃ الرحمن میں بیان فرمایا یا معاشر الجن والانس, اے جناتو سارے, اے انسانو, ان استطعتم, اگر تم میں طاقت ہے, ان تنفذوا, بھاگنے کی, فنفذوا, بھاگو. یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے, قیامت کے دن کا ذکر. تمہیں بھاگنے کی طاقت ہے, بھاگو. لا تنفذون الا بسلطان, کوئی نہیں بھاگ سکتا مگر سب کے سب بید سلطان اللہ کے کنٹرول میں ہے. فبی اللہ ربی کو کوئی نہیں بات. اللہ مرجعکم اللہ کی طرف سب کو جانا ہے. وہو علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے, کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا. بس یہیں تک باقی رکھتے ہیں. آخری آیت ہے اس گیارہویں پارے کی, اس کے ساتھ دوسری بھی بہت اچھی بات ہے کہ اللہ دنیا میں سب کا روزی کا مالک اللہ ہے. اس پر تفسیر میں بہت اچھے واقعات نقل فرمائے ہیں صحابہ کے زمانے کے. انشاءاللہ ہم آئندہ سنڈے کو, زندگی باقی رہی انشاءاللہ, مغرب کے بعد پھر تفسیر ہوگی. اوروں کو بھی دعوت دیں تفسیر میں آنے کی, یہ بہت اچھی چیز ہے. تفسیر بیان کا انداز الگ ہوتا ہے, تفسیر کا انداز الگ ہوتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں میں مطالعہ کرتے کرتے کئی گھنٹے لگتے ہیں. سفر میں بھی جاتا ہوں تو ساری کتاب ساتھ میں لے کے جاتا ہوں. سفر میرا ادھر ادھر ہو جاتا ہے, پہلے کتاب دیکھتا ہوں. اس لیے بھائیو اس کی قدر کریں. کوئی قدر نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ قدر نہ کرنے والوں سے بھی قدر کی چیز کو لے لیتا ہے. اس لیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, بیٹھنے کی, جمع ہونے کی, اللہ ہمارے سننے کی اور عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف, اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف. یا رب قریب, یا ارحم الراحمین, ہم بڑے مجرم ہیں, بڑے پاپی ہیں. اللہ ہم کیا ہے, اللہ تیری قدرت بہت بڑی ہے. اللہ تو اپنی قدرت, تیری قدرت کا واسطہ, تیری رحمت کا واسطہ, تیری غفاریت غفوریت کا واسطہ ہمیں معاف کر, ہمیں معاف کر دے. تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے جمع ہوئے ہیں اللہ, محبت سے پیار سے تیرے قرآن کو سن رہے ہیں اللہ. تیرے قرآن کا واسطہ ہم تجھے دیتے ہیں اے اللہ, اور یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا اس نبی کا بھی واسطہ دیتے ہیں, اور جو عمل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں تیرے گھر میں اس عمل کا بھی واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لے, آخرت کے عذاب کو ہٹا لے, قبر کے عذاب کو ہٹا لے. یا اللہ ہمیں دنیا آخرت قبر میں سرخروئی نصیب فرما, کامیابی نصیب فرما, پریشانیاں مصیبتیں دور فرما. یا اللہ ہمارا امتحان نہ لے, ہم امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں. یا اللہ ہم بڑے ہی کمزور ہیں, بڑے ہی کمزور ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پریشانیوں پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارا امتحان نہ لے تو ہمارے ساتھ رحمت کا ہی معاملہ کر لے, رحمت کا ہی معاملہ کر لے, رحمت کا معاملہ کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ اس قرآن کو سمجھنے کی, سمجھانے کے میں توفیق نصیب کر, جو باتیں کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے ہم سب کو, اور جہاں جہاں تک لوگ سنتے ہیں گھروں پر مائیں اور بہنیں انہیں بھی اپنے دعا میں نہیں بھول رہا ہو, وہ بھی اپنا ٹائم نکال کر تفسیر کو گھر پر بیٹھ کر سنتی ہے, اور بہت سارے لوگ جو معذور ہیں نہیں آ سکتے وہ بھی سنتے ہیں, اور بہت سارے ویب سائٹ کے ذریعے سے سنتے ہیں. اللہ سب کو عافیت نصیب فرما, سب کی زندگیوں میں سکھیاں نصیب فرما, سب کی زندگیوں میں اور روزی روزگار میں برکتیں نصیب فرما, عفو عافیت نصیب فرما. اللہ میرے مرید جہاں جہاں ہیں مرد عورتوں میں سب کو عافیت نصیب فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مغفرت فرما. اللہ میری اس مجلسوں کو تو قبول فرما, ٹوٹی پھوٹی مجلسوں کو قبول فرما, دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے, ہماری اعلی اولاد کے لیے, والدین کے لیے, استادوں کے لیے, امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا, نجات کا ذریعہ بنا دے. میرے محسنین متعلقین سب کی مغفرت فرما, محبت کرنے والے سب کی مغفرت فرما. اللہ جو مانگا عطا فرما, نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آله وصحبه.